أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے 29 ماہ مبارک کے رمضان 1441 ہجری ہم نے 29ویں قرآن مجید کے جز کی سورہ نوح تک مکمل کیا تھا اپنے درس کو، اور پھر کیونکہ 30واں روزہ نہیں ہوا اور عید فطر کا دن آ گیا، اس کے بعد ہم آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جو باقی حصہ رہ گیا ہے قرآن مجید کا 29واں پارہ آدھا اور 30واں پارہ مکمل، انشاءاللہ ہم اس کو تمام کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب کی خدمت میں گزشتہ عید فطر کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور امید ہے کہ آپ کے ہمارے روزے، عبادات، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن مجید اور قرآن مجید میں غور و فکر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ قرآن مجید کے ساتھ مربوط رہنے کی اور اسی کتاب سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی، اسی کتاب سے نظریات، افکار اور عقائد کو حاصل کرنے کی اور اسی کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ جن سے، کہ جو سورہ نوح کے بعد ہے اور قرآن مجید کا 29واں جز ہے. اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر 1، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ رسول اللہ پر سورۃ الجن میں یہ وحی کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور اس سورہ کا نزول جو روایات میں آیا اس کا وقت وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے شہر طائف تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپسی پر ایک مقام پر رسول اللہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ کی تلاوت کو، قرآن مجید کی آیات کو سنا اور ان پر اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہاں سے وہ گروہ واپس گیا اپنی قوم میں اور وہاں پر اسی قرآن اور اسی اسلام کی تبلیغ اور دعوت اپنی قوم تک پہنچائی. اس کا ذکر اس سے پہلے سورۃ الاحقاف کی آخری آیات میں گزر چکا تھا، یہاں پر بھی گویا اسی واقعے کی طرف دوبارہ اشارہ ہے. اس کی آیات کی طرف توجہ دینے سے آپ پر بہت ساری ایسی باتیں واضح ہو جائیں گی کہ جو ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور وہ ہمارے پاس موکل ہیں اور وہ ہمیں پتہ نہیں کون کون سی خبریں لا کے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. تو جو جنوں کا اور انسانوں کا، دونوں کا خالق ہے، اس کے کلام سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کتنی طاقت رکھتے ہیں اور وہ کتنا غیب لا کر مثلا ان انسانوں کو بتا سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں. انتہائی توجہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ انشاءاللہ سنیں گے. آدھی سورہ یہ جنوں کی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں. قرآن سننے کے بعد انہوں نے جو جو اظہارات کیے جنات نے اپنی قوم میں وہ بتائی گئی ہیں, اور اس کے بعد تقریباً آدھی سورہ اس میں خطاب مکہ والوں کی طرف ہو جاتا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہیں, اور توحید خالص اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے. پہلی آیت سے ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں. اے رسول کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا, کیا سنا؟ قرآن سنا, تو کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہ جو عجیب کا لفظ ہے, انا سمعنا قرآناً عجبا, عجیب بعض اوقات ناگوار کوئی چیز ہوتی ہے, بعض اوقات خوشگوار کوئی چیز ہوتی ہے. اگر کسی چیز کو ہمیں اتنی بری لگے اور اتنی زیادہ بری لگے کہ انسان تعجب میں پڑ جائے کہ اس قدر زیادہ بھی کوئی بری چیز ہو سکتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بہت خوشگوار, بہت خوبصورت, اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں, گویا کہ ہم نے پہلے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں ہوتی. اسی طرح انسان کی عقل کو مطمئن کر دینے والی دلیلیں, اور انسان کی, یا اس سورہ کو ہم مد نظر رکھیں تو حتیٰ جنات کی جو ذہن میں موجود نظریات ہیں, افکار ہیں, عقائد ہیں, ان سب پر حاوی اور غالب آ جانے والی بات یہ اللہ کا کلام. یہ جنوں کو جب انہوں نے سنا تو ان کو عجیب لگا, کیا مطلب کہ اس قدر یہ سچا ہے اور اس قدر یہ تاثیر رکھتا ہے اور اس قدر یہ ہماری افکار کی اصلاح کرنے کی قوت رکھتا ہے. انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, اپنی قوم سے جا کر یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ جو عجیب ہے, یعنی عجیب دلائل ہیں, عجیب تاثیر ہے, اور جتنے بھی عجیب کے پہلو آپ اپنے ذہن میں تصور کر سکیں. یہ گویا قرآن مجید کی تعریف جا کر انہوں نے اپنی قوم میں تعارف کروایا. اب آگے کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ آیت نمبر 2, جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. یعنی ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے, ایسی زبردست طریقے سے راہ راست کی طرف, سیدھے راستے کی طرف وہ کتاب ہدایت کرتی ہے کہ ہم نے سنا, فآمنا, تو ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر, اور اب ہم ہرگز کبھی بھی اپنے رب کا کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنائیں گے. قرآن سے جو پہلی بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ ہے, اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے. اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنوں میں بھی گویا کہ شرک موجود تھا, چونکہ سب سے پہلا جو اثر بتا رہے ہیں قرآن مجید کو سن کے ان پر ہوا ہے, ان کو پتہ چلا کہ کوئی بھی ذات اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے شریک قرار نہیں دی جا سکتی. تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیں گے. 3, اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بلند ہے, اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد. بیوی ہونا, اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے, تبھی یہ فرمایا جا رہا ہے. یہ جنوں کی زبان سے یہ نکلا کہ ہمیں قرآن سن کے پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے کہ وہ انسانوں کی طرح اس کی کوئی بیوی ہو, اس کے بچے ہوں, اولاد ہو, اس سے بہت اونچا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح انسانوں میں خرافات کا عمل دخل تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کو قرآن مجید کے بیان کے مطابق بعض لوگوں نے اللہ کے بیٹے اور اللہ کا بیٹا ہو گیا تو پھر اللہ جیسا ہی ہو گیا، اس طرح بنایا ہوا تھا، تو یہ خرافات اور یہ غلو اور شرک گویا کہ جنات کے اندر بھی موجود تھا. اب اس کی نفی کر رہے ہیں. پہلے کہا کہ ہم اس کے بعد جو ہمیں قرآن سے بات پتہ چلی ہے اس کے بعد ہم کسی کو رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اور اس نے نہ کوئی کسی کو بیوی بنایا اپنی اور نہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا. یہ سب اس کے لیے نقص ہے، اس کے لیے عیب ہے، اور وہ ان تمام عیبوں سے اونچا ہے، بلند ہے. اور یہاں پر اس طرف بھی توجہ کر لیں کہ اس آیت کو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی توحید جو بیان کی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس کی توحید کا پہلو یہ ہے، اس کے ہر تمام اپنی مخلوقات سے بلند ہونے کا سبب ایک یہ ہے کہ اس میں اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لیکن افسوس کہ ہمیں ایسے افراد آج نظر آ جاتے ہیں کہ جو اپنی قرآن مجید سے دوری اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، بعض لوگ اللہ کے انبیاء کو اور بعض لوگ مثلا اہل بیت اطہار اور بالخصوص مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تہمت لگاتے ہیں اللہ ہونے کی، جبکہ عین اس وقت جب مولا علی علیہ السلام کو یہ جہلا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت ساتھ ساتھ مولا علی کی بیوی کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کی اولاد کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کے والد کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن جب انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر انسان میں اور حیوان میں قرآن کے مطابق کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد بنایا ہے. چار، اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق جھوٹی باطل باتیں کیا کرتے تھے. اب جب جنوں نے قرآن سنا، اور اے کاش کے ہم سب بھی جتنا جنوں نے قرآن سنا تھا اتنا ہی ہم سن کے سمجھ لیں. اور بات کیا سمجھ آئی جنوں کو قرآن مجید سننے کے بعد؟ انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ جنوں کے درمیان جو بے وقوف لوگ تھے، صفی ہونا کا لفظ ہے، صفی کہتے ہیں جو بے وقوف ہوتا ہے، قرآن مجید جب سنا جنوں نے تو ان کو اپنے درمیان موجود وہ جنات کے جو گویا جنوں کے علماء بنے ہوئے تھے اور خطیب بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اب ان جنوں کو وہ بے وقوف لگنے لگے. تو ان جنات نے کہا کہ اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ، ہمارے صفی، ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتے تھے. خلاف حق کیا باتیں تھیں؟ یہ جو بالخصوص جو اوپر بیان ہوئی کہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ کے لیے بیوی یا اللہ کے لیے اولاد کے قائل تھے. اب ان جنات پر واضح ہو گیا، اور اب قرآن کا انڈائریکٹ میسج مثلا ہمارے لیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اللہ کا شریک بنائے یا اللہ کی بیوی سمجھے کوئی ہے، یا بیوی والے کو اللہ سمجھے یا اولاد والے کو اللہ سمجھے یا یہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ سب کے سب صفی، قرآن کے لفظوں میں یہ کم عقل اور بے وقوف ہیں. اللہ نے اپنی شفاف وحی کے ذریعے عقل انسانی کو جو رہنمائی کی، جو اس رہنمائی سے استفادہ نہ کرے وہ سفیہ اور کم عقل ہے. اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتے تھے. پانچ، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. अब कुरान इन्होंने सुना है तो इन पर नए नए इंकशाफ हो रहे हैं, और एक इंकशाफ क्या है, कह रहे हैं कि इससे पहले जब हम अल्लाह के बारे में झूठी बातें सुनते थे सुनने वालों से, जो सुनाते थे, जो मसलन जिन्नात मसलन खिताबतें या तकरीरें करते थे, तो हमने कभी गुमान भी नहीं किया था कि इंसान या जिन अल्लाह पर झूठ बोल सकते। ये सादा अक्ल वाले ऐसे होते हैं कि जिस भी खतीब को मौलाना को सुन रहे हैं, जो कोई किताब पढ़ रहे हैं, उनको बावर होता है किताब में जो लिखा है सच लिखा हुआ, या किताब का जो रेफरेंस दिया जा रहा है, या मेरे मसलन आज के दौर के लिए कह रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर जो तहरीर आई है, पोस्ट आई है, उसके नीचे जो रेफरेंस लिखा हुआ है वो सही रेफरेंस है और वो सही किताब है, बड़े खुश गुमान होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे हमें जिन्नों की ज़ुबान से बता रहा है कि एक और चीज़ जिसके बारे में जिन्नों को इंकशाफ हुआ, उन्हें पता चली कुरान सुनने के बाद, एक तो ये थी कि बहुत सारे बेवकूफ़ जिन्नों में वो अल्लाह के बारे में गलत गलत बातें किया करते थे। पहले बेवकूफ़ नहीं लगते थे इनको, अब बेवकूफ़ लग रहे हैं कुरान सुनने के बाद कि कुरान ने जो तौहीद बयान की है उसके खिलाफ ये अहमक क्या क्या हमें बातें बताया करते थे। और उसके अगला इंकशाफ ये हुआ है, ये बयान कर रहे हैं जिन, कि हम तो गुमान ये करते थे कि जिन्नात भी और इंसान भी कभी भी अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन अब हमें पता चला है कुरान सुनने के बाद कि बहुत सारे जिन्नात अल्लाह के बारे में बहुत झूठ बोलते थे। हर वो इंसान जो कुरान से दूर है, अगर वो कुरान मजीद को अपनी अक्ल लगाकर इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करे तो उसे इन्हीं जिन्नों की तरह पता चल जाएगा कि वो बहुत सारे अफराद जिन्हें वो बड़ा समझता था कि दीन बता रहे हैं, वो सफ़ी होना थे, वो हमारे कम अक्ल और अहमक लोग थे कि जो अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी मुशरिकाना बातें किया करते थे। और इसी तरह ये गुमान भी ख़त्म हो जाएगा कि जो भी आ गया मिंबर पे चढ़ गया वो तो सच ही बोलता है। तो जिन कह रहे हैं, कुरान हमें बता रहा है कि हम समझते थे, हमें गुमान था कि इंसान और जिन कभी भी अल्लाह पर झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन अब कुरान सुन के हमें पता चला है कि बहुत सारे जिन्नात हमें अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में झूठ बोला करते थे। 6 आयत नंबर 6, 5 को तकरार कर लें, और ये कि हमें गुमान था कि इंसान और जिन कभी भी अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, कुरान सुन के हमारा ये गुमान खत्म हो गया। 6, और ये कि बाज इंसान बाज जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिसने जिन्नात की सरकशी मजीद बढ़ा दी थी। मुशरिकीन मक्का में जो रिवायात में आता है, एक रस्म ये थी कि जब सफर करते थे, किसी वादी में जब पहुंचते थे, कोई पहाड़ी इलाका या कोई ऐसी वादी, तो वहां पर उस वादी के जिन्नों से खिताब करते थे और कहते थे कि हमें अपनी पनाह में रखना और हमारी हिफाजत करना, और बजाय ये कि मसलन अल्लाह से, जो हकीकी पनाह देने वाला है, जिन्नात और इस किस्म की चीज़ों से पनाह मांगते थे। तो ये बताया जा रहा है, और ये कि बाज़ इंसान बाज़ जिन्नात से पनाह तलब करते थे, तो ये जो जब इंसान जिन्नों से पनाह तलब करते थे तो इस पना तलब करने ने उन जिन्नों को और सरकशी में मुब्तला कर दिया, और समझने लगे कि हम तो कोई बड़ी चीज़ हैं, कि इंसान हमें अपने से ताकतवर समझते हैं और इंसान हमसे मांग रहे हैं कि हमें अपनी पनाह में रखना इस वादी में। ये जो जिन्नों के बारे में खुराफात मुआशरे में मशहूर हो जाती हैं, तो वो इस किस्म के अकायद आज भी मुआशरे में पाए जाते हैं। मुवक्किलीन हमारी हिफाजत करेंगे तो फलान करेंगे, तो इस किस्म की चीज़ें। 7, और ये कि इंसानों ने भी, याद रखिए कुरान मजीद जब भी किसी काम को मजम्मत वाले लहजे में बताता है, इसका मतलब होता है कि वो काम गलत है, और उसके बाद जितने मर्जी बंदे खड़े हो जाएं और किताबें लिख दी जाएं और हदीसें घड़ ली जाएं उस बात के साबित करने के लिए जिसकी कुरान नफी कर रहा है, हर चीज़ कुरान से टकरा कर टूट जाएगी, कुरान की बात अपनी जगह पर, कुरान का दिया हुआ नज़रिया अपनी जगह पर कायम रहेगा। اور جو قرآن مجید کو اپنا رہنما مان لے، ہزار قسم کی ٹینشنز اور خرافات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے. اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی. سات، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ چلے کاٹتے ہیں، چلے کاٹنے کا ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے پاس جن ہیں، اور اس کے بعد جنوں کے نام پہ جو مرضی فراڈ لگانا ہے لوگوں کو لگا سکے. سات، اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. یہ جو جنات رسول اللہ سے قرآن سن کر اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح تم جنوں میں سے بعض لوگ آخرت کے منکر ہیں، انسانوں میں سے بھی بعض لوگوں نے تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اور ہم نے جو قرآن سنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ جنوں اور انسانوں دونوں کو دوبارہ اٹھائے گا. آٹھ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو لمس کیا ہے، ٹٹولا ہے، تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا. شہابوں یعنی وہ شہاب ثاقب کے جو پہلے بیان ہو چکا کہ جب بھی کوئی شیطان آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے لگتا ہے تو اس کو وہاں سے مار پڑتی ہے ان شہاب کے ذریعے سے. تو اب یہ وہ جو اوپر آسمان میں کیفیت بن چکی ہے، آسمان کی حفاظت کا بندوبست ہو چکا ہے اور یہ اوپر نہیں جا سکتے، اوپر کی خبریں نہیں سن سکتے، وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا. نو، اور یہ کہ پہلے یعنی اس سے پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے، اور جو روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے راستے ان شیاطین کے بند نہیں کیے تھے، یہ بعض خبریں چرا لیا کرتے تھے اوپر سے، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے اعلان کے بعد آسمان سے کوئی بھی خبر چرانا جنوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا. اور اب جو جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس شہاب کے ذریعے سے مار پڑتی ہے، اور اب یہ کوئی اوپر کی خبر لا کر نیچے نہیں دے سکتے، جیسے کہ اگلی آیت میں مزید واضح ہو جائے گا. آیت نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ اب جنات بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے یعنی اس سے پہلے سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے. تو اب، لیکن اب یہ صورتحال نہیں رہی، تو اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو ایک شعلے کو، ایک آگ کے شعلے کو اپنی گھات میں، اپنی کمین میں پاتا ہے، یعنی وہ شعلہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے اور آسمان کی طرف اس کو نہیں جانے دیتا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سسٹم اللہ نے اب جو یہ لگا دیے، شیاطین رک گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں. 10، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا. ہمیں کچھ نہیں پتا اوپر سے کیا حکم آنے والا، آئندہ کیا ہونے والا. مثلا آسمانوں سے اللہ کے احکام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد وہاں سے نیچے آنے میں اور اس حکم کے عملی ہونے میں مثلا کچھ تاخیر ہوتی ہے. اس دوران جنات، اس قسم کے شیاطین، وہ خبر چرا لیا کرتے تھے. اب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے، کوئی مصیبت ان پر آنے والی ہے، یا ان کے رب نے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر، کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. اس واضح بیان کے بعد بھی اگر کوئی سمجھے کہ میرے پیر کے جن غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں تو وہ بھی وکان صفیحنا یقول صفیحنا علی اللہ شتتا، کہ ہمارے احمق اور بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں برخلاف खिलाफ हक बातें किया करते थे। यहाँ कुरान ने क्लियर बता दिया कि अब जिन्नों को किसी आसमान की खबर, किसी आने वाले गैब की खबर का कुछ मालूम नहीं है, लिहाजा जो ये दावा करे कि मुझे जिन बताते हैं वो झूठा है, क्योंकि कुरान सच्चा है और कुरान के खिलाफ बात करने वाला हर कोई झूठा है, चाहे जितनी मेकअप उसने बुजुर्गवारी और नूरानी शक्ल वाला किया हो, वो झूठ बोलता है। अभी जिन्नों की बात जारी है आयत नंबर 11 में, और ये कि हम में से कुछ साले हैं और कुछ हम में से दूसरी तरह के भी हैं, यानी नेक जिन भी हैं हम में से और बुरे जिन भी हैं हम में से, और हम मुख्तलिफ मजाहिब में बटे हुए हैं, यानी हम में भी इख्तलाफ है, अच्छे लोग भी हैं, नेक लोग भी हैं, और बुरे और अल्लाह के नाफरमान लोग भी हैं। 12, और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि हम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और ना ही भाग कर अल्लाह को हरा सकते। क्या मतलब? यानी हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि जिस के जरिए हम अल्लाह के किसी हुक्म को बदल दें और गालिब आ सके। अल्लाह किसी को कोई उस पर मुसीबत डालना चाहे और हम जिन्नात उसको दूर कर दें, हमें यकीन हो गया हम ये नहीं कर सकते। अगर अल्लाह किसी पर रहमत करना चाहे हम वो रहमत हटा सके, हम ये नहीं कर सकते। और ये तो दूर की बात, अगर हम खुद भी अल्लाह से बच कर कहीं भागना चाहें तो हम अल्लाह से भाग नहीं सकते, वो हम उसको आजिज नहीं कर सकते, हम जहां भी जाएं वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अब कितना वाज़े है कि इंसान को कुरान कह रहा है कि ये जिन्नों मिन्नों के चक्कर को छोड़ो और अल्लाह के साथ लू लगा लो, कि जिसके सामने सब आजिज है और वो किसी से आजिज नहीं आ सकता। तमाम खुराफात, शिरकियात, लगवियात, खुराफात का एक कैप्सूल इलाज कुरान मजीद है। और ये कि हमने यकीन कर लिया कि हम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और ना भाग कर उसको हरा सकते हैं। आयत नंबर 13, और ये कि जब हमने हिदायत सुनी, यानी जब हमने कुरान सुना तो हम इस पर ईमान ले आए, तो अब जो शख्स भी अपने रब पर ईमान ले आता है उसे ना तो नुकसान का खौफ है और ना किसी जुल्म का। अल्लाह पर ईमान लाने वाला मोमिन नफे ही नफे में है। दुनिया तो आजमाइश का घर है, लेकिन एंड रिजल्ट जो अंजाम है, बेहतरीन अंजाम, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वल आखिरतु लिल मुत्तकीन, जो ईमान ले आया। जिन कह रहे हैं हम इस नतीजे पे पहुंचे, हमने हिदायत सुनी, हम ईमान ले आए, बस जो शख्स अपने रब पर ईमान लाता है उसे ना तो नुकसान का खौफ है और ना ही जुल्म का कि उसके साथ कोई बेइंसाफी हो जाएगी। 14, और ये कि हम में से, यानी हम जिन्नों में से कुछ मुस्लिमून, मुस्लिमून यानी अल्लाह के आगे तस्लीम, हम में से कुछ मुसलमान हैं और कुछ हम में से मुनहरिफ भी हैं, यानी रास्ते से हटे हुए, इनहिराफ का, गुमराही का शिकार भी हैं। तो अब इन दोनों की क्या सूरत हाल है इनमें से? तो जिसने इस्लाम इख्तियार किया, फमन असलमा, जो तस्लीम है, जो मुस्लिम हो गया, उन्होंने राह रास्त को इख्तियार कर लिया। 15, और जो मुनहरिफ हो गए वो जहन्नम का ईंधन बन गए। 16, अब यहां से जिन्नों की बात जो अल्लाह ताला अपने कुरान में जिन्नों की जुबान से बयान फरमा रहा था, इसके बाद वाली जो आयात है आपको पता चल जाएगा खुद ही कि अब अल्लाह यहां से बात का रुख मोड़ देता है, यानी अल्लाह खुद मुखातब हो जाता है मक्का के मुशरिकीन से कि तुम्हें जिन्नों की बातें हमने बता दी, अब हम मुशरिकीन मक्का के बारे में, इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। और वो क्या? आयत नंबर 16 से, और ब्रैकेट्स में इन्होंने तर्जमा करने वालों ने लिखा है कि इन्हें ये भी समझा दें, यानी ऐ रसूल मक्का वालों को ये भी बता दें कि अगर ये लोग सही रास्ते पर साबित कदम रहे तो हम उन्हें वाफिर पानी से सैराब कर देंगे। अब यहां वाफिर पानी से मुराद ये भी हो सकती है कि वही पानी सहरा था मक्का, और पानी एक बहुत बड़ी नेमत था उनके लिए, यानी हम इनको पानी से सैराब कर देंगे। और मुमकिन है पानी एक बड़ी नेमत का नाम हो और है, और मुराद ये हो कि हम इनको तमाम हर किस्म की नेमतें जो इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो हम इनको फराहम कर देंगे, वाफिर फरावान इनको अता कर देंगे। आयत नंबर 17, और जब हम ये दुनिया में नेमतें देते हैं उसमें भी आजमाइश होती है। आयत नंबर 17, ताकि उसमें हम इनकी आजमाइश करें, और जो शख्स अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह फेरेगा, यानी इंसान नेकी करे, अल्लाह कोई नेमत दे, वो नेमत भी इनाम भी होता है, लेकिन दुनिया का वो इनाम भी आजमाइश होता है कि इसके बाद बंदे का रवैया क्या होता है। हम इन्हें नेमत देंगे ताकि उसमें भी हम उनकी आजमाइश करें, और आजमाइश क्या है कि नेमतों की फरावानी में गर्क होकर खुदा को भूल जाता है और नाफरमान बन जाता है, या नहीं, और ज्यादा शुक्र गुजारी उसको अल्लाह की इताअत की तरफ ले आती है, ताकि हम उसमें इनकी आजमाइश करें, और जो शख्स अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह फेर लेगा। जिक्र यानी याद, जब इंसान बुरे काम करता है अल्लाह को भूल जाता होता है, मुराद जिक्र से असल ये होता है, जो भी अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरेगा वो उसे सख्त अजाब में मुबतला करेगा। अगली जो आयात है, चंद तवज्जो कीजिए, खालिस शफाफ मुहकम तौहीद का बयान है। जब ये आयात उतरी, ये सूरा मक्की सूरा है, और मस्जिदुल हराम की, बैतुल्ला की कैफियत क्या थी कि बहुत सारे बुत मुशरिकीन ने वहाँ रखे हुए थे, अंदर बाहर सफा मरवा इन तमाम जगहों पर बुत रखे हुए थे, और जिस तरह अल्लाह से एक अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, तो ये अपने उन शरीकों से, बुतों से भी, उनको भी पुकारा करते थे, उनको उनसे भी दुआएं मांगा करते थे। तो जब रसूलुल्लाह ने एक अकेले अल्लाह को पुकारने की दावत भी दी और खुद अमली तौर पे वहां करके भी दिखाते थे, तो इन मुशरिकीन को ये बड़ा अजीब भी लगता था, क्योंकि ये तो अपने मुशरिकों के बारे में भी दुआ, उनसे भी दुआएं करते थे, उनसे भी हाजात मांगते थे, तो ये उसके कायल थे। अब इनको रसूलुल्लाह पर गुस्सा आता था, और ये कुरान कैफियत बयान कर रहा है कि एक हजूम बना लेते थे और करीब होता था कि रसूलुल्लाह पर हमला कर दें कि एक अल्लाह से दुआ क्यों मांग रहे हो, एक अल्लाह को क्यों पुकार रहे हो, हमारी तरह अल्लाह के अलावा औरों से भी तुम दुआ क्यों नहीं करते, हाजात तलब क्यों नहीं करते। आयत नंबर 18, और ये के मसाजिद अल्लाह के लिए है, पस अल्लाह के साथ किसी को न पुकारो, फला तदउ मा अल्लाह अहदा, तदउ दुआ करना, पुकारना, दुआ के लिए पुकारना, और ये कि मस्जिदें मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो। आयत नंबर 19, और ये कि जब अल्लाह का बंदा, यानी या मुराद रसूलुल्लाह है, और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसे पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो करीब था कि हुजूम उस पर टूट पड़े, यानी इतना इनको गुस्सा आ रहा है एक अल्लाह के पुकारे जाने पर, इतने मानूस हो गए हैं ये अल्लाह के साथ अपने उन जो जिनको उन्होंने अल्लाह का शरीक बनाया हुआ, उनसे दुआएं मांगते हैं, आजाद तलब करते हैं, उनसे इतना मानूस हो गए कि इनको जब रसूलुल्लाह ने एक अल्लाह को पुकारना शुरू किया तो इनको ऐसी आग लगती है कि ये अल्लाह के उस अब्द पर, रसूलुल्लाह पर करीब है कि पूरा हजूम हमला कर दे। यानी जब भी रसूलुल्लाह वो इबादत शुरू करते थे और उसमें मसलन या दुआ करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं सिर्फ जो आयत के लफ्ज़ हैं, और जब अल्लाह का बंदा खड़ा होता है उससे पुकारने के लिए, अल्लाह को पुकारने के लिए, तो करीब होता है कि ये हजूम उस पर टूट पड़े। यानी जब रसूलुल्लाह वहाँ पर आकर ये अल्लाह ताला को पुकारते तो फौरन लोग जमा होना शुरू हो जाते कि ये देखो क्या कर रहा है, और चूंकि उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ था तो करीब होता था कि ये सारे रसूलुल्लाह पर मिलकर अभी हमला ही कर देंगे, आवाज़ें कसते और तौहीन करते और मजाक उड़ाते, और ये सब कुछ अल्लाह का नबी उस इब्तदाए दीन की दावत के ज़माने में ये सब रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त किया। 20, अब اللہ تعالیٰ رسول پاک کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کا مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، معبود کون ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، اوپر والی آیات کو ذہن میں رکھیں کہ اسی کو تم پکارو، جن کو تم نے شریک سمجھ لیا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت تک کے لیے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں یعنی رسول اللہ تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے. توجہ کیجیے آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، اے رسول کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی میں صرف اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں اور میں کسی کو دعا مانگنے میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا، کسی اور کو نہیں پکارتا. 21، کیوں نہیں پکارتا؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اے رسول کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی ہدایت کا، نہ کسی فائدے کا، یعنی ہدایت کے اعتبار سے فائدہ کر دوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ایک چیز میری ذمہ داری بتائی گئی ہے، وہ اگلی ایک آیت چھوڑ کر آگے آ جائے گی، اللہ کے بعد. یعنی میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ تمہارے لیے کسی ہدایت، کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہوں. 22، اے رسول کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکوں گا. یعنی اگر اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر مجھے وہ پکڑنا چاہے، گرفت میں لینا چاہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو آ کر مجھے اللہ سے بچا لے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے اللہ کی سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ اور اس کے بعد وہ جو اوپر بات کی تھی آیت نمبر 21 میں کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ہدایت کا، آیت نمبر 23 میں کہا جا رہا ہے اللہ، یعنی گویا بیچ میں آیت نمبر 22 ایک اضافی توضیحاتی جملہ تھا وضاحت کرنے کے لیے میرے پاس اختیار کیا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں سوائے اس کے کہ صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا، یہ میں تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے اس کو مانو یا اس کو نہ مانو. مانو گے تو اللہ تمہیں انعام دے گا، نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا. میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور پھر اور وضاحت کر دی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے. 24، یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ابھی میری جو مخالفت کر رہے ہیں مشرکین، یہ ایک وقت آئے گا اس اپنی خرابیوں میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے، کس کے ساتھ بندے تھوڑے ہیں. یہ رسول اللہ کو جو وہ مکہ کے اس وقت بظاہر طاقتور اور اپنے جتھے اور جماعت کے اعتبار سے کثرت میں تھے، تو رسول اللہ کو کہتے تھے تیرے ساتھی بھی تھوڑے ہیں اور تو کمزور بھی ہے، طاقت نہیں تیرے پاس. تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے، یہ مکی دور کی سورہ ہے، کہ ان قریب پتہ چل جائے گا انہیں کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے، قلیل تعداد میں ہے. 25، اے رسول کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. مجھے نہیں معلوم قیامت قریب ہے یا قیامت دیر میں آئے گی، مجھے نہیں معلوم. 26، کیوں وہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے الا، آیت نمبر 27، سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو. یعنی اللہ اپنے برگزیدہ رسولوں پر، برگزیدہ ہستیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. پس ان کے پاس غیب کی خبر ہوتی ہے. اور ہم جب قرآن مجید کی سب آیات کو، واضح آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ملتا ہے، جیسا کہ اب یہ ہمارے ماہ رمضان کے درسوں میں کئی بار ایسی آیات گزر چکی، جن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، غیب کی خبریں اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن ہر چیز کا جاننے والا وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے. یہ وہ جو وحی کا نظام ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا لے کر آنا، فرشتوں کو بھی رسول قرآن نے کہا، اور پھر وہ اللہ کے نبی کو وہ پیغام دیتے ہیں اور اللہ کے نبی انسانوں تک پہنچاتے ہیں. اس پورے پروسیس میں کہیں کوئی چیز رد و بدل نہ ہو جائے، کہیں کوئی شیطان شیطنت نہ کر دے، اللہ نے اس کو محفوظ بنایا. اس سسٹم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو برگزیدہ کرتا ہے اور اس کو غیب اپنا عطا کرتا ہے، تو وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، آیت نمبر 28 آخری آیت، تاکہ جان لے، یعنی تاکہ اس بات کو جان لے، یعنی یقینی بنائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں. یعنی وہ جو ٹارگٹ تھا وحی کا فائنل، وہاں تک وحی پوری امانتداری کے ساتھ پہنچ گئی ہے. اللہ نے ایسا پروسیس بنایا ہے وحی کے آنے کا کہ اس میں کوئی چوری چکاری، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہو سکتی، اور اس کے تاکہ اسے علم ہو جائے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے. یعنی ہر چیز اپنے انبیاء کی بھی اللہ نے اس پر احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گنتی کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے. سورہ جن تمام ہوتی ہے،